السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فإنا آمنون فعمل إننا آمنون وقال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھی تھی کہ قرآن مجید سے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یا قرآن مجید کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کون سے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں پہلے تو ابتدائی پانچ آیات میں یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے، وہ ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتے، محروم رہتے ہیں یا قرآن مجید ان کو گمراہ کر دیتا۔ قرآن مجید سے گمراہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کافر اور ایک ہوتے ہیں فاسق۔ کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مواقع پر یہ بات بیان ہوئی کہ وہ قرآن مجید سن کر بھی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے حق میں برابر ہے، اے نبی آپ انہیں تبلیغ کریں یا تبلیغ نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی، اللہ نے سیل کر دیا ہے ان کا دل بھی، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہدایت، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیل کر دیا ہے، مہر کر دی ہے ان کے کانوں پر۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں وہ محروم ہوئے قرآن مجید کی ہدایت سے؟ کیا اللہ نے زبردستی ان کے دلوں پر مہر کر دی؟ کیا اللہ نے زبردستی ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کو زبردستی ہدایت سے محروم کر دیا؟ نہیں، قرآن مجید ایک ایک حقیقت کے دو پہلو کہیں ایک ساتھ بیان کرتا ہے اور کہیں علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہے. انسان خود جب گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالآخر اس کی گمراہی کا فیصلہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا. سورہ صف میں یہ بات بیان ہوئی آیت نمبر 5 میں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. اسی طرح سے یہ لوگ ہدایت سے کیوں محروم ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ نے خود ان کے دلوں پر مہر کر دی، بلکہ یہودی خود کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل لپے ہوئے ہیں، تم جو مرضی ہمارے سامنے بات لاؤ، جو مرضی دلیل پیش کرو، ہم پہ اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل میں تمہاری بات داخل نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہودیوں نے کہا تھا، آل فرعون نے کہا تھا، مہما تاتنا بہ من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، تم کوئی بھی ہمارے سامنے معجزہ لے آؤ، نشانی لے آؤ، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں. ابو جہل نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ مانتا ہوں کہ محمد تم سچے ہو، نبی نہیں مانوں گا، نبی مان دیا تو تمہاری اطاعت کرنے پڑے گی، تمہارا کہنا ماننا پڑے گا، اور یہ چیز ہمیں منظور نہیں. ہم نے اس سے پہلے بنی ہاشم کے ساتھ ہر معاملے میں کندھے سے کندھا ملا کے مقابلہ کیا، ہم بنی ہاشم کے ایک فرد کو کیسے رسول مان کر اس کی اطاعت کریں، اس کو کیسے بڑا مان. تو یہ تکبر، یہ ہٹ درمی جس شخص میں ہو، وہ شخص پھر کبھی بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ کے رسول نے ابو جہل کے لیے جھولی پھیلا کر دعا کی کہ اللہ اس کو میری جھولی میں ڈال. حضرت عمر کے لیے بھی کی تھی، اس کے لیے بھی کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوئی، ابو جہل کے لیے قبول نہیں ہوئی. ہٹ درم تھا، متکبر تھا. انہی مشرکین مکہ کا قول نقل ہوا سورہ حمیم سجدہ میں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، وفی آزاننا وقرن، اور ہمارے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہے، تمہاری بات نہ ہمارے دل میں اتر سکتی ہے نہ ہمارے کانوں میں داخل ہو سکتی ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل، تم نے جو عمل کرنا ہے کرو، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اننا عاملون، ہم اپنا عمل کرتے رہیں، ہم آپ کی مخالفت کرتے رہیں. تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر قرآن مجید کا اثر نہیں ہوگا. ایک تو یہ وہ گروہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل نہیں ہیں. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے. لیکن ہمیں خطرہ ایک دوسرے حوالے سے، قرآن کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں ایک یہ پکے کافر، ہٹ درم کافر، اور دوسرے محروم ہوتے ہیں فاسق، اور فاسق مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی اس کا خطرہ ہے. اس کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں کیا، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. بہتوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن گمراہ قرآن سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں. یہاں جو فرمایا وما یضل بہ، بہ سے مراد کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو، لیکن انہی آیتوں سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں ان میں ایک مثال بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی گھٹیا چیز کی، جیسی کسی شے کی کیفیت ہوگی ویسی مثال بیان کی جائے گی. اعتراض کرتے تھے کافر کے قرآن مجید میں مچھر یا اس قسم کے حقیر کیڑوں کی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں؟ ویسے قرآن میں مچھر کی مثال آئی نہیں، ممکن ہے ہو اور وہ آیت منسوخ ہو چکی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں مچھر کی طرح کے حقیر کیڑوں کی مثالیں آئی ہیں، مکھی کی مثال آئی ہے سورہ عج کے آخری آیتوں میں، مکڑی کی مثال آئی ہے سورہ عنکبوت میں. تو یہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیوں مثالیں بیان ہوتی ہیں ایسی حقیر چیزوں کی، اتنا اونچا کلام اور مثالیں بیان ہو رہی ہیں گھٹیا چیزوں کی. تو جواب دیا گیا کہ جیسی کسی شے کی حقیقت ہوگی ویسے اس کے لیے مثال بیان کی جائے گی، اعلیٰ شے ہوگی تو اعلیٰ چیز کی مثال ہوگی، اور اگر گھٹیا چیز ہوگی تو گھٹیا چیز سے اس کی مثال دی جائے گی. تو فرمایا اللہ اسے نہیں جھجکتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی، اس سے بھی کوئی آگے کی مثال، اس سے بھی کسی گھٹیا چیز کی. اب اس کے بعد یہ آیت ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. تو بعض حضرات نے یہاں ترجمہ کیا کہ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اور بعض کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن میں اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، قرآن سے تو ہدایت ہی ملتی ہے، قرآن سے گمراہی کیوں ملے گی؟ لیکن خود قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے ثابت ہے کہ قرآن مجید بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. سورہ مائدہ میں یہودیوں کے بارے میں دو مرتبہ آیا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، دو مرتبہ الفاظ آئے ایک ہی رکو میں، سورہ بقرہ سورہ مائدہ کے نویں رکو میں. فرمایا کہ اے نبی، جو کلام آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یہ ان کے حق میں اضافہ نہیں کرے گا مگر طغیانی کا اور کفر کا. بلا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک طغیانا و کفرا. منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، دنیا داری، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، یہ قرآن ان کے لیے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو گمراہی ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا، فرمایا کہ وما یضل به الا الفاسقین، اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں. اب فاسق کون ہے؟ اگلی آیت میں ان فاسقین کے تین جرائم بیان کیے گئے. فرمایا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا اس تعلق کو کاٹتے ہیں. اور نمبر تین ويفسدون في الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. اب یہ جو پہلی بات بیان ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، کون سا عہد ہے جو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے؟ ایک عہد وہ ہے جو ہر انسان نے کیا ہے، سورہ آراف اس کے 22 رکوع میں اس عہد کا ذکر ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو پیدا کیا اور ان سے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہمارے رب. تو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو تخلیق کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ بھی کہا کہ ممکن ہے تم کہو کہ ہمیں یہ عہد یاد نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن میں اس کا دوبارہ ذکر کر دیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں عہد یاد نہیں تھا، میں نے تمہیں اس عہد کی دوبارہ یاد دہانی کرا دیا. اس عہد کی وجہ سے ایک توحید کا تصور ہمارے اپنے اندر رچا بسا ہوا ہے. توحید کا جب بیان ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے ایک کنفرمیشن آتی ہے کہ یہ بیان بالکل صحیح ہے. شرک کے لیے کوئی نہ کوئی مثالیں اور کوئی نہ کوئی ادھر کے دلائل دینے پڑتے ہیں، توحید کے لیے کسی دلیل کو دینے کی ضرورت نہیں. توحید اتنی واضح ہے کہ اس کی معرفت، اس کی پہچان وہ ہمارے وجود میں ہے. اب جو لوگ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں وہ عہد الف کو توڑتے ہیں, وہ لوگ قرآن مجید سے گمراہ. لہذا آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ پھر قرآن مجید سے اپنے شرک کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں اور وہ دلائل بیان کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی جا الحق, اس میں لکھا ہوا تھا حق آ گیا, کتاب کا نام تھا جا الحق, اور اس میں شرک کے لیے کیا دلیل تھی, دلیل قرآن سے دی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. نیچے لکھا تھا معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. اب اندازہ کیجیے اس آیت سے کہیں مفہوم نکل سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگو. یہاں تو دو اعمال کا ذکر ہے کہ نمازیں پڑھو اور دین کے پر عمل کے حوالے سے صبر استقامت ڈٹے رہو, اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی, اللہ کی مدد آ جائے گی. نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو, دعا کرو اللہ سے, اور دین پر ڈٹے رہو. لیکن وہیں سے انہوں نے دلیل لی کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. قرآن مجید جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو, بلا تشرکوا من دونہ شیئا, وہ کہتے ہیں دون سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے, اولیاء اللہ تو اللہ کے ولی ہیں, دون سے مراد تو کوئی غیر ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے. خود سوچے کیا اللہ کے دشمن سے کبھی لوگوں نے دعائیں کی, کیا اللہ کے دشمن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ دعائیں تو اللہ کے نیک بندوں سے کرتے ہیں لوگ. اللہ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ قیامت کے دن, اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, لفظ دون آیا یہاں پر بھی. اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا دو؟ یا اللہ کے سوا سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ہے اور ان کی والدہ ہے. کیا یہ اللہ کے دشمن ہے؟ معاذ اللہ نہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کی محبوب بندی. اللہ نے قرآن میں کتنی تعریفیں کی, تو دون سے مراد لازمی نہیں کوئی اللہ کا دشمن ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, جب ایک آدمی غلط تصور اختیار کر لے تو پھر وہ قرآن مجید کے پیچھے نہیں چلتا, وہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید میرے تصور کو سپورٹ کرے, تو وہ قرآن مجید سے پھر اپنے غلط عقائد کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے. تو گویا ایسے لوگوں کو پھر قرآن گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن سے گمراہ وہ لوگ ہوں گے, نمبر ایک, جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ زینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, تو ایک عہد تو وہ ہے جو تمام انسانوں نے کیا ہوا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں, الستو بربکم قالوا بلا. تو جو بھی انسان مسلمان ہو یا کافر ہو, سب نے عہد کیا, اگر وہ اس عہد کو توڑ کے شرک کرے گا تو قرآن سن کر بھی وہ گمراہ ہوگا, اسے ہدایت نہیں ملے گی. اور ایک بڑی موٹی سی بات ہے, جس شخص کو اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد ہو کہ یہ بھی میری مدد کر سکتا ہے, یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے, وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے گا؟ اسے قرآن سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر یہ معلوم ہو کہ ہم سارا سال جو مرضی کرتے رہے, اگر ہم نے سال کے ساتھ کسی بزرگ کے عرس میں شریک ہو کر وہاں پر ہم نے دیگے چڑھا دی, وہاں پر ہم نے چادریں چڑھا دی, وہاں پر ہم نے کچھ پیسے جا کے دے دیے, اور یہ بزرگ قیامت کے دن ہماری اللہ سے بخشش کرا دیں, تو آج ہماری اکثریت ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ سارا سال لوٹ مار کرتے ہیں, کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لیکن بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ بعض بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو کر وہاں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کو تو پتا ہماری بخشی تو ہو جانی ہے, تو ہم قرآن مجید کو عمل کی نیت سے کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے تو رستہ ہے بخشش کا, یہ سارا ڈھونڈ لیا. تو جو بھی شرک کرے گا وہ پھر قرآن مجید سے ہدایت سے محروم رہے گا. پھر ایک عہد تو تمام انسانوں نے کیا ہے, ایک عہد ہم مسلمانوں نے اللہ سے کیا ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی غلامی کریں گے۔ اب اگر ہم اس عہد کو توڑتے تو پھر ہم قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ اسی عہد بندگی کو پھر ہم نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم اس عہد کو توڑے اور باہر نکل کر بجائے اللہ کی غلامی کے نفس کی غلامی کریں، معاشرے کے رسم و رواج کی غلامی کریں، کسی اور کا کہنا مانیں، کیا اسے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہی رہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمایا۔ نمبر دو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو بڑا واضح ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اس سے مراد ہے صلہ رحمی، جو خونی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو خاص طور پہ جوڑ کے رکھو، جو بھی تمہارے خونی رشتے دار ہیں، تمہارے حسن سلوک کے اولین حقدار وہی قرابت دار ہیں۔ جو شخص اتنا سنگدل ہو کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلق کو توڑے، تو سنگدل جس کا دل سخت ہو اس کے دل میں کبھی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمایا۔ قریبی لوگوں میں کئی اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو قرابت داروں کا۔ زکات دینی ہے تو کہیں دور مت جاؤ، پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو کوئی مستحق ہے، چاہے اس سے آپ کی لڑائی کیوں نہ ہو، کسی اور ذریعے سے پہلے اس کی مدد کرو۔ بات ہے ذل قربا حق کا ہو، قرابت دار کو اس کا حق دو۔ لیکن اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ جس چیز سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، سنگدل ہے، ہدایت سے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑے رکھو، اطیع اللہ واطیع الرسول۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسول، اللہ کی بات تو مانیں گے، قرآن کی بات تو مانیں گے، رسول کی بات اپنے دور میں ایک حجت تھی، آج حالات بدل چکے ہیں، ہمیں آج کے حوالے سے خود قرآن کو سمجھ کر اپنے لائے عمل طے کرنا ہے۔ سنت ہر دور میں ہمارے لیے حجت نہیں، یہ فتنہ ہے غلام احمد پرویز نے جس کو بڑی شدت کے ساتھ پھیلایا۔ تو جو لوگ سنت سے اپنے آپ کو کاٹیں گے انہیں بھی قرآن سے کبھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید اس کی اولین تفسیر ملے گی تو ملے گی احادیث مبارکہ سے اور سنت سے، پھر اقوال صحابہ سے، پھر اقوال تابعین سے، وہ لوگ کہ جن کی قرآن مجید نے کتنی تعریف اور توصیف کی ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تابعین کی تعریف کی سورہ توبہ میں، فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم، اللہ راضی ہو گیا انصار سے بھی مہاجرین سے بھی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی جو ان کے بعد آئے۔ تو جو لوگ بھی اسلاف سے اپنا تعلق توڑیں گے وہ کبھی بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ جو فتنہ اس زمانے کا روشن خیالی کا وہ یہی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہمارے دانشور بہت دہراتے رہتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلے اولین ترجیح اللہ کے رسول کی حدیث کو، اللہ کے رسول کی حدیث ہوگی تو وہ سب سے پہلے اس کو قبول کیا جائے گا، اسی کے مطابق کوئی رائے قائم کی جائے گی، فتویٰ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر حدیث نہیں ہے اور کسی صحابی کا قول ہے تو وہ بھی حجت ہے، صحابی کے قول کی بنیاد پر کوئی تفسیر کی جائے گی، کوئی حکم عرض کیا جائے گا۔ صحابی کے بعد اگر نہ کوئی حدیث موجود ہے تفسیر میں، نہ کوئی صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، تو کہتے تھے کہ پھر ہم اس کے حوالے سے غور و فکر کریں گے، کیوں وہ خود تابعی تھے۔ تو ایک تابعی اپنے ہم اثر لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن کیا یہ بات آج ہم کہہ سکتے ہیں تابعی کے بارے میں؟ وہ تابعین کے جن کی تعریف اللہ کے رسول نے اس طرح سے کی کہ سب سے بہتر دور میرا, پھر اس کے بعد کا, پھر اس کے بعد. تو امام صاحب تو خود اسی اچھے دور کے ہیں, وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن آج اگر گاندھی صاحب یہ بات کہیں کہ ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان تھے, ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم خود غور و فکر کریں گے. یہیں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید سے ہدایت اس کو ملے گی کہ جو قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھے, اللہ کے رسول کے ارشادات کو دیکھے کہ انہوں نے کیا اس کی وضاحت کی. پھر اگر وہاں سے کوئی وضاحت نہ ملے تو صحابہ اکرام کے اقوال دیکھے, انہوں نے کیا تفسیر کی. اگر صحابہ اکرام کا بھی قول نہ ملے تو تابعین کا قول دیکھے. جب تابعین کا نہ ملے تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد غور و فکر کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بھی دیکھا جائے کہ آج تک مفسرین کیا کہتے رہے, اس کے حوالے سے کوئی رائے بنائی جائے. اسلاف کے ساتھ اللہ کہتے تعلق کو جوڑو, اور جو لوگ اسلاف کے ساتھ تعلق کو توڑیں گے انہیں قرآن سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی, وہ پھر قرآن مجید کی منمانی تشریحات کو کریں گے اپنی عقل کی روشنی میں, لغت کی روشنی میں, وہ پھر قرآن مجید کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کریں گے. ایک گمراہ قسم کی خاتون ہیں جو جمشید روڈ کے علاقے میں درس قرآن دیتی ہیں, اور اس عورت نے فتنہ پھیلایا کہ قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کی پر پابندی سے نمازوں کو ادا کرو. الذین هم علی صلاتهم دائمون, سورہ معارج. وہ کہتی ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے, مستقل پڑھنی ہے, لہذا عورتوں کو ناپاکی کی دنوں میں نمازیں پڑھنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن مجید سے گمراہ کیا. حالانکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابیات کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کی زوجہ کی, کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ناپاکی کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے. معاف ہے, قضا بھی نہیں ہے. ہاں روزے نہیں رکھنے, لیکن روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے, روزے کی قضا ہے, نماز بالکل معاف ہے. لیکن کیا ہماری آج کی مدرسہ کیا ازواج مطہرات سے بھی زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والی؟ تو اگر اسلاف کے ساتھ تعلق توڑیں گے تو لازمن گمراہ. جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں, چاہے وہ غلامت قادیانی کا فتنہ ہو, چاہے غلامت پرویز کا ہو, چاہے رامدی کا ہو, ان تمام فتنوں میں اسلاف کے ساتھ تعلق کو پہلے توڑا گیا, تاکہ جو ایک ہمارا یوں سمجھیے کہ ایک لنگر ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے, اس لنگر کو کاٹ کے ہمیں بے لنگر کا جہاز کر دیا گیا. جب ایک جہاز بے لنگر کا ہو تو پھر اس کو جہاں مرضی موجے لے جائے, جہاں مرضی ہوا لے جائے, جہاں مرضی گمراہ کر دیا جائے. رامدی صاحب نے پہلا فتنہ کھڑا کیا کہ آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ وراثت کے احکامات کیا ہے. چودہویں صدی میں رامدی صاحب کو صحیح طرح سمجھ میں آیا کہ وراثت کے احکامات کیا ہے. لہذا جتنے بھی اب تک کے اسلاف تھے ان پر سے اعتماد ختم, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے صحیح بات سمجھی نہیں, تو آج ہمارے یہ ممدو سمجھ رہے ہیں. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا بالکل غلط تھا. میں سمجھا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں معاذ اللہ, اور حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے, وہ مسیح عیسیٰ ہوں گے, ان میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات ہوں گی. ہم کیسے مان لیں کہ عیسائیوں کے پیغمبر تو زندہ ہیں اور ہمارے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں؟ یہ تو ہمارے پیغمبر کی توہین ہے. معذرت, اس بات کو بنیاد بنا کر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مر چکے ہیں اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ عیسیٰ نہیں ہیں, مسیح عیسیٰ, اور بعد میں دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں, میرے اندر وہ سارے صفات ہیں, میں مسیح عیسیٰ ہوں. پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس ملعون نے مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, اور بعد میں پھر پورے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. تو یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے کہ اسلاف صحیح بات سمجھے نہیں, میں صحیح سمجھا ہوں. تو جو لوگ بھی اسلاف سے اپنا تعلق توڑیں گے وہ لازمن قرآن مجید کو پڑھ کر بھی گمراہ ہوں گے. اور اسلاف سے تعلق توڑنے کی دوسری صورت کیا ہے, وہ بدعت ہے. ایک طریقہ اللہ کے رسول کا ہے, صحابہ اکرام کا ہے, ہم اس طریقے کو چھوڑ کے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیں. تو بدعت کی وجہ سے بھی انسان کا تعلق اسلاف سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول کو جتنی محبت اپنے مرحومین سے تھی ہمیں نہیں ہو سکتی. دیکھا جائے تو انہوں نے مرحومین کے لیے کیا کچھ کیا تھا. تو اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے, تیجا بھی ہوگا چہلم بھی ہوگا, تو یہ ثابت کرنا ہے کہ گویا وہ لوگ تو محروم رہے, ان کو اپنے مرنے والوں سے اتنی محبت نہیں تھی, انہوں نے تو نہ تیسرے دن کچھ کیا, نہ چالیسویں دن کچھ کیا, نہ بتی میں کچھ کیا. ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں, ہم تیسرے دن بھی کام کریں گے, دسویں دن بھی کریں گے, چالیسویں دن بھی کریں گے اور سال کے سال بھی کریں گے. انہوں نے تو اذان سے پہلے سلام نہیں پڑھا, ہم پڑھیں گے, ہم زیادہ بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جہاں بدعت آتی ہے اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا, انہیں زیادہ محبت نہیں تھی اللہ کے رسول سے, اللہ سے ہمیں زیادہ, اور لہذا نئی نئی چیزیں نکالنا. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں, شرک کے ذریعے سے اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, بدعت کے ذریعے سے اسلاف کے طریقے سے کرتے ہیں, وہ لوگ قرآن مجید پڑھ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. وہ تو قرآن سے بھی اپنی بدعت کے لیے, اپنے شرک کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور آپ پہلے شرک اہل بدعت کی تقریریں سن لیں, آپ کو قرآن و حدیث سے دلیلیں ملیں گی. لیکن جب آپ اس قرآن پاک کی آیت کو خود پڑھیں گے, اسلاف کی تفسیر دیکھیں گے, تو اپنا آپ سر پکڑ لیں گے کہ یہ کیا تفسیر کی ہے. لیکن یہ ہے کہ بجائے اس کے قرآن کے پیچھے چلا جائے, اپنے کچھ تصورات, اپنے کچھ عقیدے, کچھ بدعتیں اختیار کر لی, اور اس کے بعد انسان چاہے گا کہ قرآن سے ان کی سپورٹ کے لیے دلیلیں فراہم کرنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ اس قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں, جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جس چیز کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں, اور پھر وہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. وقت ہمارا پورا ہو گیا, انشاءاللہ اس آیت پر مزید گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.